لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد محترم بزرگوں اور دوستو، یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ایک طرف سے بے انتہا سہولیات اور آسانیوں کا زمانہ ہے۔ سائنسی ترقیات نے انسانوں کے لیے وہ چیزیں بھی مہیا کر دی جن کا پہلے زمانوں میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، جس کی بنا پر زندگی میں بہت آسانیاں پیدا ہوئیں، جن مشکلات کو حل کرنے کا پہلے سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا اب وہ مشکلات نہیں ہیں بلکہ وہ حل شدہ آسان چیزیں بن گئیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جتنی خرابیاں ہیں اتنی خرابیوں کا پچھلے دور میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ خرابیاں افراد میں بھی ہیں، سوسائٹیوں میں بھی ہیں، خاندانوں میں بھی ہیں، ملکوں میں بھی ہیں، بلکہ پورا عالم ان خرابیوں کے لپیٹ میں ہے۔ ان خرابیوں کے متعلق سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ پہلے ہی جس نے متنبہ کر دیا تھا وہ ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے ابتدا میں ہی فرما دیا تھا کہ آئندہ کیا کیا خرابیاں آنے والی ہیں، اور یہ اس لیے بیان فرمائی تھی تاکہ مسلمان متنبہ رہیں، ان خرابیوں کے آنے سے پہلے ان خرابیوں کو جان جائیں، اور جب وہ خرابیاں آئیں گی تو پہلے ہی سمجھ جائیں کہ ہم کو تو ہمارے نبی نے پہلے سمجھا دیا تھا کہ خرابیاں کیا آنے والی ہیں۔ خرابی جب بھی آتی ہے وہ اعلان کر کے نہیں آتی، بلکہ خرابی کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب آتی ہے تو حسین شکل میں آتی ہے، اس کے پیچھے خرابیاں ہوتی ہیں لیکن سامنے وہ بہت شاندار اور پرکشش نعرہ لے کر کے آتی ہے۔ وہ کبھی ترقی کے نام پر آتی ہے، کبھی فیشن کے نام پر آتی ہے، کبھی آزادی کے نام پر آتی ہے، کبھی آزاد خیالی کے نام پر آتی ہے، غرض یہ کہ مختلف عنوانات سے خرابیاں آتی ہیں، اور اس کا واضح ثبوت آج کا سارا معاشرہ ہے۔ ان خرابیوں کی وجوہات کیا ہیں؟ بزرگ اور دوستو، وہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے، وہ بہت ساری ہیں، لیکن مسلمان سوسائٹی میں ان خرابیوں کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ ہے نکاح کے نظام کا درہم برہم ہونا۔ نکاح کے نظام کے درہم برہم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نکاح انسان کی ضرورت ہے، جسمانی اعتبار سے بھی، گھر کے اعتبار سے بھی، اور دین کے اعتبار سے۔ دنیا میں اور کسی مذہب نے نکاح کرنے کا مذہبی حکم نہیں دیا، بلکہ باقی مذہبوں کا حال تو یہ ہے کہ ان کے مذہب روکتے ہیں نکاح کرنے سے اور نکاح سے متعلق کسی بھی سرگرمی سے، حتیٰ کہ باقی مذہبوں کا آج بھی حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی انسان کو اگر کامیاب انسان بننا ہے تو عورت کے سائے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو۔ عیسائی مذہب میں آج بھی تعلیمات ہیں، ان کے ہاں تصور یہ ہے کہ عورت شیطان کی خالہ ہے اور زہر کی پڑیا ہے، اور اس کے سائے سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، بلکہ ان کا تصور یہ ہے کہ اگر کسی انسان نے برس کی تپسیا سے اپنے اندر روحانی خصوصیات پیدا کی ہوں اور عورت کا سایہ اس کو پڑ جائے، چاہے وہ ماں ہی کیوں نہ ہو، تو وہ برس کی روحانیت ختم ہو جائے گی۔ ظاہر ہے بالکل جاہلانہ بات ہے، راہبانہ بات ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام نے اللہ روحانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی روحانیت نہیں ہے، باقی مذہبوں کا معاملہ یہ، لیکن اسلام کی خصوصیت ہے کہ اسلام نے نکاح کرنے کا حکم دیا، لہذا نکاح کرنا دینی ضرورت بھی ہے۔ تو دینی ضرورت بھی ہے، دینی حکم بھی ہے، جسمانی ضرورت بھی ہے، خاندانی ضرورت بھی ہے، بلکہ اقتصادی ضرورت بھی ہے۔ لیکن جب یہ نکاح کا نظام اپنی اس اصل پیٹرن پر قائم نہیں رہا جس پیٹرن پر اس کو قائم کیا تھا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کی وجہ سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہوئیں۔ چنانچہ آج کی سوسائٹی میں بے شمار خرابیوں کی وجہ یا تو نکاح دیر سے ہونا ہے، اور یا پھر نکاح ہونے کے بعد پھر نکاح کے حقوق ادا نہ کرنا ہے۔ چنانچہ آج کا نوجوان جس کو اس معاشرے میں رہنا ہے، چاہے وہ کالج کی زندگی گزار رہا ہو، چاہے وہ ملازمت کر رہا ہو، چاہے وہ بزنس کر رہا ہو، چاہے اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام کر رہا ہو، چونکہ ماحول حیشانوں کا ماحول ہے، اس بنا پر قدم قدم پر اس کی جنسیات کو آگ لگتی ہے، اور جنسیات کو آگ لگتی ہے ادھر سے جوانی کی زندگی ہوتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہوتا ہے، وہ خیالات کے برائیوں میں پھنس جاتا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس سے آگے چل کر طرح طرح کی جسمانی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور سوسائٹی میں چونکہ نکاح رسموں میں جو جکڑا گیا ہے، جب تک وہ رسمیں پوری نہیں ہوں گی تب تک وہ نکاح نہیں ہوگا، تو کوئی انسان کتنا ہی تڑپ رہا ہو، کتنی اسے زیادہ ضرورت کیوں نہ ہو کہ اس کا نکاح جلد سے جلد ہو جائے، مگر رسمیں جلدی ہونے نہیں دیتی ہیں، تو بعض دفعہ نوجوان نوجوانی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ طرح طرح کے گناہوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کی آنکھ سے بھی گناہ ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے بچوں لیکن بچ نہیں پاتا، اس کے دل میں طرح طرح کے برے خیالات رہتے ہیں، وہ چاہتا ہے برے خیالات میرے ذہن میں نہ آئیں مگر نہیں بچ پاتا ہے، وہ طرح طرح کے جسمانی گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ کبھی اپنی جوانیوں کو بھی ضائع کرنے لگتا ہے، وہ چاہتا ہے اس مصیبت سے میں اپنے آپ کو چھٹکارا بچاؤں لیکن بچا نہیں پاتا ہے، جب نفسانیت کا دباؤ اس پر آتا ہے، جنسیت کا بھڑکاؤ ہوتا ہے، تو اس کے بعد پھر اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا ہے، تو یا تو غلط تعلقات میں پھنس جاتا ہے، یا اپنی جسمانیت کو نقصان پہنچاتا ہے، ذہنی تناؤ کا الگ شکار رہتا ہے، خیالات کے الگ گناہ رہتے ہیں، کبھی ان سے بھی اگر سکون نہیں ملا تو پھر کہیں ڈرگس میں پھنس جاتا ہے، اسی سے مجھے ذہنی سکون ملے گا، اور ادھر سے سوتا جی کہ ابھی تمہارے نکاح کی بات ہی نہیں، کبھی گھریلو حالات ایسے ہوتے ہیں کہ صاحب گھر میں جوان بہنیں ہیں، جب تک ان کا نکاح نہیں ہوگا میں تو سوچ بھی نہیں سکتا ابھی، تو ادھر سے جسمانی حالت اس کی یہ ہے کہ جلد سے جلد نکاح ہو، اور گھر کی حالت یہ ہے کہ نہیں صاحب ابھی تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ابھی آپ کے گھر کی بہنیں ہیں، اور کبھی والدین یہ کہتے ہیں کہ تم تو ابھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہی نہیں ہوئے، چاہے تمہیں کتنا زمانہ لگ جائے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں، وہ وقت جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تب تک تمہاری نکاح کی بات سوچی نہیں جا سکتی ہے، چاہے اس کے بعد کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، لیکن جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تب تک تمہاری نکاح کی بات نہیں سوچی جا سکتی ہے، والدین یا گھر نوکروں کو کھلانے کو تیار ہیں لیکن لڑکے کو کہیں گے جب تک تم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوں گے تمہاری بیوی گھر میں آئے گی تو اس کو کہاں سے کھلائیں گے، نتیجہ ہوتا ہے کہ جوانی گزرتی ہے گناہوں کے ساتھ گزرتی ہے، ان میں بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اب وہ گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، اور بعضوں کا حال یہ رہتا ہے کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، چاہتے بھی ہیں کبھی اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں لیکن بچا نہیں پاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام باتیں پوری ہونے لگتی ہیں جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا تھا اگر تم بچوں کا نکاح جلد نہیں کرو گے تو فساد کبیر و فتنہ عظیم پھیل جائے گا، فساد کبیر، بہت بڑا فساد پھیل جائے گا امت کے اندر اگر تم بچوں کا نکاح جلدی نہیں کرو گے، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی والدین نے اپنے لڑکے یا لڑکی کا نکاح نہیں کیا حالانکہ رشتہ موجود تھا وہ نکاح کر سکتا تھا لیکن بلا کسی مجبوری کے اس نے اس کو ڈیلے کر دیا اور اس کی وجہ سے لڑکا یا لڑکی کسی گناہ میں مبتلا ہو گئے، اس گناہ کا پہلی سزا والدین کو لگے گی، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا اس زمانے میں تو تعجب کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا، اور حضرت نبی علیہ السلام کی بعض باتیں ایسی ہوتی تھی کہ آپ جب وہ بات ارشاد فرماتے تھے تو بظاہر اس وقت اس بات کے قبول کرنے کا کوئی امکان نہیں ہوتا تھا، اور اگر نبی کے علاوہ کوئی اور وہ بات بیان کرتا تو ہر آدمی انکار کر دیتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن چونکہ بیان کرنے والے ہوتے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے انکار کوئی نہیں کر سکتا تھا، ایسا سمجھ میں تو آتا نہیں، آج کا ماحول بھی ایسا نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور فرما رہے ہیں لگتا ہے کبھی ایسا ضرور ہوگا، مثلا حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا لعنت ان مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنے اور لعنت ان عورتوں پر جو مردوں جیسا لباس پہنے، اس زمانے میں پوری انسانی برادری میں پوری انسانی سوسائٹی میں کہیں بھی کوئی مرد ایسا نہیں تھا جو یہ پسند کرتا ہو کہ میں عورتوں جیسا زیور پہنوں، اور کوئی عورت ایسی نہیں تھی جو چاہتی ہو کہ میں مردوں جیسا لباس پہنوں، اس وقت حضور نے لعنت کے الفاظ ارشاد فرمائے، بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، لیکن آج کا دور وہ آ گیا کہ صاحب لڑکوں کو تو ہار پہنائے گئے، لڑکوں کو تو کنواز لگوائی گئی، اور وہ اب وہ بالیاں بھی لٹکا رہے ہیں اور بالوں میں ربن تک بھی لگا رہے ہیں، تو مرد جو ہیں وہ عورتیں بننے کی تیار، اور عورتوں کو زین پینٹیں پہنائی گئی، مردوں کا لباس پہنایا گیا، تو عورتیں رہنا نہیں چاہتے لباس کی حد تک، اور مرد میں رہنا چاہتے ہیں زیب و زینت کی حد تک، تو حضور کی بات پوری ہو، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ایک وقت آئے گا آدمی بچے کے پیدا ہونے پر پریشان ہوگا، وَيَكُونُ الْوَلَدُ غَيْظًا، بچے کے پیدا ہونے پر بہت غصہ آئے گا، آج کا دور وہی ہے، ہر انسان کی چاہت ہے بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، حتیٰ کہ وہ شخص جو مالی اعتبار سے خوب آسودہ حال ہے, سب کچھ اللہ نے عطا کر دیا ہے, دس دس نوکروں کو کھلا رہے ہیں, فیکٹریوں کے لیے الگ نوکر ہیں, گھروں کے لیے الگ نوکر ہیں, دکانوں کے لیے الگ نوکر ہیں, لیکن بچہ دوسرا نہیں ہونا چاہیے. ہماری پراپرٹی میں سے ہمارے نوکر کھائیں کوئی اعتراض کی بات نہیں, ان کو تنخواہ بھی دیں گے, اس کو کھانا پینا بھی دیں گے, سارے ضروریات مہیا کریں گے, زکات بھی اسے دیں گے, خیرات بھی دیں گے, اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے تیار ہوں گے. اور اگر نوکر زیادہ وفادار ہوگا تو بیٹی کی طرح اس کو پالیں گے بھی, بلکہ بعض دفعہ آدمی فخر کے ساتھ کہتا ہے صاحب مجھے اپنے بیٹے پر اتنا بھروسہ نہیں جتنا اس مہینے پر بھروسہ ہے, کیونکہ وہ ہے ہی ایسا آدمی. لیکن یہی شخص تمنا کرتا ہے نہیں سر بچے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو حضور نے ارشاد فرمایا تھا بیکون الولد غیظاً, اور پوری کوشش ہوتی ہے کہ صاحب بچہ ٹھہرنا نہیں چاہیے, بلکہ پوچھتے بھی رہتے ہیں صاحب ہے کوئی گنجائش کہ بچہ ٹھہرنا ہی نہیں چاہیے, رک جانا چاہیے, یا بچہ اگر ٹھہر گیا تو اس کا ابارشن کرنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں؟ کیوں صاحب مجبوری بظاہر کوئی نہیں ہے. تو جنازہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پوری ہو گئی, اس وقت صحابہ کو تعجب ہوا ہوگا وہ کیسے لوگ ہوں گے جو یہ تمنا کریں گے کہ اولاد نہیں ہونی چاہیے, ہم تو تڑپتے ہیں اولادوں کے لیے, اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ فخر کرتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں جس آدمی کے پاس دولت جتنی زیادہ ہو جائے اتنا ہی وہ زیادہ خوش ہوگا, اور اگر حلال کی دولت ہو تو اور زیادہ خوشی کی بات ہے. وہ دولت جو حلال کی دولت ہے وہ کوئی نفرت کی چیز نہیں ہے, وہ تو خدا کا فضل ہے, وہ تو خیر ہے. قرآن کریم نے بھی کہا کہ مال جو ہے وہ اللہ کا فضل ہے, وہ خیر ہے. جمعے کے متعلق جو آیت نازل ہوئی اس آیت میں اللہ تعالیٰ شان نے فرمایا اے ایمان والو جب جمعے کی اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑو, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا, دوڑو مسجد کی طرف. وضرور بھائی کاروبار خرید و فروخت ساری زندگی کی سرگرمیاں چھوڑ دو, مسجد کی طرف دوڑو. فاذا قضیت الصلاۃ جب نماز سے فارغ ہو جا فانتشروا نکلو مسجد سے, وابتغوا من فضل اللہ اللہ کا فضل ڈھونڈو, فضل سے مطلب وہاں پیسہ دولت کماؤ وہاں. تو وہاں کمائی کو اور کمائی سے آنے والی پراپرٹی کو فضل کہا گیا. تو جب حلال کی دولت ہوگی تو اللہ کا فضل ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, خیر سے مراد مال ہے. تو غرض قرآن کریم نے مال کو خیر بھی کہا, اللہ کا فضل بھی کہا, اس کو ڈھونڈنے کا حکم بھی دیا. بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا جانتے ہو اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد انسان سب سے بہترین کون سا فرض ادا کرتا ہے؟ صحابہ کا کیا یا رسول اللہ فرمائے, آپ نے فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ, انسان اپنے اہل و عیال پر جو حلال پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ کا فرض ادا کرنے کے بعد سب سے بہترین فرض یہ ہے. فرمایا نفقۃ الرجل علی اہلہ صدقۃ, اپنے گھر والوں پر مال خرچ کرنا ایسا ہے جیسے تم خیرات کر رہے ہو, صدقے کا ثواب جو تمہیں ملے گا وہ اس پر بھی ملے گا. تو اگر اللہ نے کسی کو مال عطا کیا ہو لیکن اس اپنے مال میں سے وہ اپنے اگلے والے بچے کو کھلانے کو تیار نہیں ہوگا. آج کے زمانے میں اگر کوئی شخص یہ کہے گا, ایک وقت آنے والا ہے ہر آدمی کی تمنا ہوگی پیسہ کم آنا چاہیے, تو ہر سننے والا کہے گا صاحب یہ کبھی نہیں ہو سکتا, آپ کی پیشن گوئی جو ہے وہ خرافاتی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں. مال کے لیے تو انسان تڑپتا ہے اور ایمان تک بیچ دیتا ہے. آپ کہتے ہیں لوگ تمنا کریں گے پیسہ کم آنا چاہیے, قابل قبول بات نہیں ہو سکتی ہے, واقعی قابل قبول بات نہیں ہے. بس جیسے آج کسی انسان کو یہ بات سننے پر تعجب ہوگا, ایسا ہی تعجب اس وقت صحابہ کرام کو ہوا تھا جب حضور نے فرمایا تھا کہ لوگوں کی تمنا ہوگی بچے کم ہونے چاہیے. لیکن چونکہ بیان کرنے والے تھے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, اس لیے سب نے کہا کہ ہو سکتا ہے آئندہ کوئی دور ایسا آئے گا, آج کا دور وہی ہے. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں اس طرح سے پوری ہوا. آپ نے ارشاد فرمایا جب مکہ مکرمہ میں وہاں کی عمارتیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہو جائیں اور مکہ کے زمین کا پیٹ چیر کر راستے بنائے جائیں انڈر گراؤنڈ راستے, تو سمجھ لینا تم معاملہ سر کے قریب آ چکا ہے یا سر پر آ چکا ہے میں نے قیامت. آج مکہ مکرمہ کی بلڈنگیں وہاں کے پہاڑوں سے اوپر ہیں اور وہاں انڈر گراؤنڈ راستے بنے ہوئے ہیں. تو حضور کی پیشنگوئی پوری ہو گئی, حالانکہ اس وقت نہ تو انجینئرنگ نہ کوئی ٹیکنالوجی نہ آرکیٹیکچر اتنا ترقی یافتہ تھا کہ اس طرح کی بلڈنگیں بنائی جاتی جو سو سو منزلہ اوپر ہوں اور ایسے راستے بنائے جائیں گے جو انڈر گراؤنڈ ہوں, اوپر سے بازار ہو نیچے سے راستے ہوں, تو تصور بھی نہیں تھا. اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرمائی, اسی طرح سے حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان انسانوں پر لعنت جو اپنے ہاتھوں سے نکاح کریں گے. سب کو تعجب, ہاتھ سے نکاح کیسے ہوگا, ہاتھوں سے نکاح کرنے والے کون لوگ ہوں گے؟ وہ ناکح الید ملعون, کہ ہاتھوں کے ساتھ نکاح کرنے والے ملعون ہیں. آج کے زمانے میں وہ بے شمار نوجوان جو جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں اور نکاح ہونے کے حالات ان کے نہیں ہیں, اس طرح کے اس گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور وہ چاہتے بھی ہیں کہ اپنے آپ کو بچائیں, توبہ بھی کرتے ہیں, عہد بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں اور بعد میں قسمیں بھی کرتے ہیں یا اللہ اب نہیں کروں گا یہ گناہ. اور جب کبھی بیان سنتے ہیں کبھی دینی مجلس میں شریک ہوتے ہیں ان کا احساس ہو جاتا ہے مجھ سے وہ گناہ ہو رہا ہے, پھر ارادہ کرتے ہیں اب نہیں کروں گا. لیکن اس کے بعد کچھ عرصہ گزرتا ہے, آنکھوں سے بھی ایسے مناظر دیکھتے رہتے ہیں, کانوں سے بھی ایسی چیزیں سنتے رہتے ہیں, گانے بھی سن رہے ہیں, میوزک بھی سن رہے ہیں, تو گویا آنکھوں کے ذریعے سے بھی اندر پیغام جا رہا ہے بھاگ جاؤ, کانوں کے ذریعے سے اندر پیغام جا رہا ہے تم کو تم جوان ہو, اور کیا پھر اندر کی نفسانیت ابھر جاتی ہے اور وہ سارے وعدے وہی رہ جاتے ہیں اور گناہ میں پھنس جاتا ہے اور پھر وہ گناہ کر جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ٹھنڈا ہو جاتا ہے, اس کا پھر خیال آتا ہے یہ گناہ ہو گیا, پھر توبہ کرنے لگتا ہے. اس سب کا سب کی وجہ نکاح جلد نہ کرنا. اس لیے آج کے والدین کے سامنے اولادوں کے جو طرح طرح کے مسائل ہیں ان مسائل میں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا نکاح جلد کریں. صرف رسموں کی وجہ سے اپنے بچوں کو روک کر کے رکھنا یہ ایک قسم کا ظلم ہے, اگرچہ وہ میٹھا ظلم ہے, وہ محسوس نہیں ہوتا مگر یہ ظلم ہے. ظلم کی بہت ساری قسمیں ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بخاری شریف میں ظلم کا باب قائم کیا ہے, تو عجیب عجیب ظلم اس میں دکھائے ہیں. آدمی حیران ہوتا ہے امام بخاری کی نظر کہاں کہاں گئی ہے. انہوں نے حدیث نقل کی ہے, اس میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں, نہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عن القران, حضور نے قران کرنے سے منع کر دیا ہے. قران کا مطلب دو آدمی کوئی چیز کھا رہے ہیں, ایک آدمی زیادہ کھا جائے اور دوسرے کو کم دے. مثال اس کی دکھائی گئی ہے کہ فرض کیجئے پلیٹ میں کھجورے ہیں تو دو کھجورے اٹھا کر کے مت کھاؤ, ایک ایک کھاؤ, کیونکہ اگر تم نے دو اٹھا لی تو اس کے حق تلفی ہو جائے گی. امام بخاری نے فرمایا یہ بھی ظلم ہے. دو آدمی کھجورے بیٹھ کر کھا رہے ہیں, فرض کیجئے پانچ پیس ہیں, ایک نے دو اٹھائے, دو اٹھانے کے بعد پھر اس کا مطلب اس کے ہاتھ اس کے قبضے میں تین آئیں گے, اس کو دو ملیں گے. یہ جو تم نے ایک زائد کھائی یہ ظلم کیا تم نے. اتنی باریک چیزوں کو بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کے کھانے میں ڈال دیا. تو آج کے والدین اپنے بچوں کو روکتے ہیں, حالانکہ اگر وہ چاہیں تو بچوں کو تعلیم کے زمانے میں بھی ان کا نکاح کر سکتے ہیں. سادہ انداز میں نکاح کریں کہ آپ رسمیں بعد میں پوری کر لینا جب تمہارا جب کبھی ہو, لیکن اس وقت ان کو اس آگ میں مت جھلسنے دو. یہیں سری نگر شہر میں یہیں کا ایک لڑکا باہر کے ملک میں پڑھتا ہے, وہاں سے کبھی کبھی وہ فون پر مسائل پوچھتا رہتا ہے, اور جب وہ کبھی مسئلہ پوچھتا ہے تو میں اسے پہلے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ پہلے نمازیں پڑھ رہے ہو یا نہیں. جی ہاں نمازیں جاری ہیں. کوئی گناہ تو نہیں کر رہے ہو؟ نہیں جی. کسی شراب وراب میں تو نہیں پھنس گئے؟ کہتا جی نہیں. ایک دفعہ اس نے کہا جی میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں نکاح یہاں کروں گا. والدین کی اجازت کے بغیر کہنے لگا جی کوئی صورت نہیں ہے, یہاں گناہ ہونے کا خطرہ ہے. تو چاروں طرف سے گناہ ہیں, تین سال ہو گئے مجھے انتظار کرتے ہوئے, دو تین سال اور لگیں گے ڈگری کرنے میں, تو میں نہیں شاید بچا پاؤں گا اپنے آپ کو, تو اس لیے میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں رجسٹر کروں گا, آپ مجھے بتائیں جائز رہے گا یا نہیں رہے گا. میں نے کہا بھائی جائز ناجائز کا مسئلہ بعد کا ہے, پہلے والدین کی اجازت کے بغیر ایسا نہیں کرنا چاہیے. کہنے لگا جی والدین کو میں نے کہا تھا, انہوں نے کہا ہے گوبرا اسے سوچا تو یہ ڈگری کری پک کرو شوق تھا, تو تم ڈگری کر کے آؤ گے تو ہم شوق نکالیں گے, تو اس لیے وہ کہتے ہیں صاحب ابھی تو بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا ایک کوشش کر سکتے ہیں, واقعی اللہ کے ہاتھ میں ہے, تم اپنے والدین سے کہو ان سے بات کریں گے. بہرحال لیکن بات وہی کرنے چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. بعد میں کسی خاتون نے فون کیا, اس نے کہا اسے سلینس موچ, لڑکے کا نام دے کر کہا کیا حکم ہوا؟ میں نے کہا حکم کچھ نہیں ہے, تمہارا بیٹا مجھے فون کر رہا تھا, وہ کہتا تھا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں یہاں, آپ مجھے اجازت دیں. میں نے اس کو سختی سے منع کر دیا. کہنے لگا ہاں ہاں مبارک شکریہ. گویا وہ ڈر گئی کہ یہیں کہیں یہ نہ کہیں جائز ہے تو ہمارا بیٹا وہیں سے کر لے گا نکاح. تو انہوں نے کہا جی بہت اچھا شکریہ. میں نے کہا اگلی بات سنیے, آپ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ آپ کا بیٹا وہاں ڈگری کرتے کرتا گناہ بھی کرتا رہے؟ نہ سوال ہی سن. اس وقت وہ اسی زندگی میں ہے, جوانی کی زندگی میں ہے, اجنبی ماحول میں ہے, فحش اور گندگی کے ماحول میں ہے, جہاں تو اعلان لگا ہوا ہوتا ہے فریکس کی دنیا ہے, تو وہاں گناہ میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ تم رسمیں وسمیں بعد میں کرو, شوق ووق بعد میں پورا کرنا, پھر ہر بیٹے کو بلا کر کے سادہ انداز میں اس کا نکاح کر دو, اور دو چار دن دس پندرہ دن یہاں رکھو, اس کے بعد پھر وہ لڑکا واپس چلا جائے گا, وہ اپنا ڈگری کرتا رہے گا, جب وہ ڈگری کر کے واپس آئے گا اس دن تم اپنی شوق پوری کر لینا. میں یہ مشورہ دے رہا ہوں, اگر تمہیں کڑوا لگے تو میرا مشورہ واپس کر دینا, اور اگر ٹھیک لگے تو سوچو. اس نے کہا ٹھیک ہے بہت کر مولوی سے مشورہ, تم سنگھ مولوی سے کر لو مشورہ. میں نے کہا میں نے اپنے سر سے اتار دیا, آپ کے سر پر ڈال دیا, تمہارے بچے کی خیر کا ہی اسی میں ہے. خیر کچھ دنوں بعد وہ لڑکا فون کر رہا ہے, میں نے کہا تم کہاں ہو؟ کہنے لگا میں سری نگر میں ہوں. میں نے کہا تم یہاں کیسے پہنچ گئے؟ کہنے لگا جی والدین مان گئے ہیں اور اب میرا سادہ انداز سے کل یا پرسوں نکاح ہوگا, دس پندرہ دن یہاں رہوں گا, اس کے بعد پھر میں واپس چلا جاؤں گا. میں نے کہا بہت اچھا شکر ہے تمہاری جوانی بچ گئی. تو چونکہ والدین جلدی رشتے نہیں کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں لڑکے اور لڑکیاں غلط تعلقات میں پھنس جاتے ہیں, حتیٰ کہ اس سے آگے بڑھ کر کے بعض دفعہ خود ہی رشتے کر لیتے ہیں, پھر کورٹوں میں جا کر کے بہت بڑی رقمیں خرچ کر کر کے فرضی نکاح نامے جوڑتے ہیں, اور اس کے بعد پھر کبھی والدین سے کہتے ہیں ہم نے تو کتنے ہی کیس ایسے سامنے آتے ہیں, والدین نے جو ہی ارادہ کیا بچے کا نکاح کرنے, انہوں نے کہا میں تو کر چکا ہوں, پھر وہ خفیہ نکاح نامہ دکھا دیتا. اب والدین ہے یہ کیا ہو گیا, اس وقت بعض دفعہ والدین جو ہیں وہ اکڑ میں آ کر کہتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمیں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس غلطی میں لڑکے ہی نہیں لڑکیاں بھی مبتلا ہو جاتی ہیں, وہ کبھی کسی کے ساتھ پھنس جاتی ہیں کبھی کسی کے ساتھ پھنس جاتی ہیں, اور چونکہ جوانی کی آگ میں انسانوں کی عقل زیادہ سوچ نہیں پاتی, بہت دور تک ان کے نظر نہیں جاتی ہے, اس وقت جوانی جو ہے وہ آڑ بنتی ہے, کیونکہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا الشباب شعبۃ من الجنون, کہ جوانی جو ہے ایک قسم کا جنون ہے, وہ دور تک سوچتے ہیں, وہ تو بعض دفعہ کہہ رہا تھا مجھے کیا کرنا ہے عزت کو, مجھے کیا کرنا ہے سماج کو, مجھے کیا کرنا ہے, میں تو اس وقت لالہ مجنون بنوں گا, اور پھر وہ ادھر سے گانے بھی سن رہے ہیں, ادھر سے ٹی وی کے سیریل بھی دیکھ رہے ہیں, اس میں عشق بازی کی ترغیبیں بھی دی جا رہی ہیں, افسانے بھی پڑھے جاتے ہیں, ناولیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, اور چاروں طرف ماحول دیکھ رہے ہیں, وہ اس کے ساتھ پھنسا ہوا ہے, وہ اس کے ساتھ ٹرم قائم کیے ہوئے ہیں, تو یہ چاروں طرف کا ماحول جو ہے وہ اس کو بھڑکاتا ہے, تم بھی کسی کے ساتھ, اس کے بعد پھر وہ بےچارہ اپنی جوانی کو بچا نہیں پاتا ہے, اب اس کی آنکھ بھی گناہ کر رہی ہے, اس کا ہاتھ بھی گناہ کر رہا ہے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا العینان تزنیان, آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں, والیدان تزنیان, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, والرجلان تزنیان, پاؤں بھی زنا کرتے ہیں, والفرج یصدق. پھر آپ نے فرمایا العینان تزنیان وزناہما النظر, آنکھیں زنا کرتی ہے, ان کا زنا جو ہے وہ نامحرم کو شوق سے لذتوں کے ساتھ دیکھنا ہے, ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں, ان کا زنا یہ ہے کہ نامحرم کو ہاتھ پکڑا گیا چھوا گیا, کان بھی زنا کرتے ہیں, وہ یہ کہ کسی نامحرم کی آواز سنی اور آواز میں کی لذت محسوس کی, اور اس کے آگے فرمایا آخری مرحلہ جب آتا ہے تو وہ سب بتاتا ہے اب تک جو کچھ ہوا تھا, یہ جو دیکھنا پایا گیا, یہ جو بولنا پایا گیا, یہ جو چلنا پایا گیا, یہ جو ہاتھ اور ہاتھ ملائے گئے ہیں, یہ سب تمہیدیں تھیں اس آخری منزل کے لیے, اس آخری منزل نے بتا دیا کہ یہ سارا جو تھا یہ سب جرم تھا. اور بعض ہمارا شیطان فلسفے بھی سکھاتا ہے, چل گیا صاحب فی الحال ہم پاک محبت کریں گے, اچھا کیا ہے کہ صاحب ہماری پاک محبت ہے, بس جیسے بھائی بہن کی تو پاک محبت ہوتی نہیں, نامحرم کی پاک محبت کیسی ہوتی ہے, شیطان کے گر عجیب عجیب ہوتے ہیں. یعنی ایک لڑکے نے یوں کہا, کہنے لگا جی میں بتاتا ہوں میں افسوسناک چیز سنا رہا ہوں, میں کیسے پھنس گیا, کلاس میں کوئی خاتون تھی تو مجھے بہت شریف لگتی تھی, وہ بہت دیندار لگتی تھی, تو میں نے معلوم میں کبھی اس سے بات کرنا چاہتا تو وہ بات ہی نہیں کرتی تھی, میں نے سوچا اس سے کیسے بات کروں گا, مجھے معلوم ہوا کہ وہ صاحب کالج میں سے نماز پڑھی کہیں پونے میں جا کر کے, تو میرے ذہن میں خیال آیا میں نماز کی کتاب خرید کر اس کو گفٹ دوں گا, اور ساتھ میں پرچہ لکھا مجھے بڑی خوشی ہے آپ نماز پڑھتی ہیں, میں نے آپ کی پسند کی چیز نماز کی کتاب آپ کے لیے گفٹ لائی ہے, اور گفٹ واپس کرنا بہت برا ہے, میں نے کہیں سنا ہے کہ ہمارے بیوی نے گفٹ واپس کرنے کو منع کیا ہے, آپ یہ گفٹ ضرور قبول کر لیں, رکھ لی اس نے کتاب. کچھ دن کے بعد اس نے دوسرا پرچہ لکھا, امید ہے آپ نے کتاب پڑھی ہوگی کیسی لگی, اس نے کہا شکریہ, بس اس کے بعد کچھ دیر بعد دوسری کتاب بھیجی, اس نے پہلے معذرت کیا نہیں نہیں گفٹ واپس نہیں کرنا ہوتا ہے, اب وہ دوسری کتاب بھیجی, اس نے شکریہ ادا کیا, کچھ دن بعد کیسی کتاب لگی کہ بہت اچھی, بس یہاں سے تعلقات جڑتے گئے اور آخر میں وہاں پہنچ گئے جہاں سوچا بھی نہیں جا سکتا. تو شیطان نے دینی کتاب کے گفٹ کی رسی ڈال کر کے لوگوں کو پھنسا دیا. اس بنا پر یہ بات عرض کرنے کی جسارت کی جاتی ہے کہ صاحب اپنے بچوں کے رشتے جلد کریں, وہ نوجوان جو رشتے کر سکتے ہوں اور خواہ مخواہ اکڑے بیٹھے ہیں, کیونکہ بہت سارے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں ان کے والدین کہتے ہیں جی لڑکوں کے بچوں کو کہتے ہیں رشتہ مانو, یہ مانتے ہی نہیں ہے, ان کیا جلدی ہے, کیوں ابھی وہ آوا زندگی گزار رہے ہیں, ابھی کچھ دن ایک کے ساتھ دوستی ہے, کل کو دوسروں کے ساتھ دوستی ہے, ابھی مست زندگی گزارنا ہے, یہ مست زندگی نہیں ہے, تو جوانی قیمتی ہے, اس جوانی کو برباد ہونے سے بچانا چاہیے. بخاری میں حدیث موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب آتم اللہ یوم القیامہ یوم لا ذلہ الا ذلہ, سات انسان وہ ہوں گے جو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے, اس دن جس دن اس کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا. دوسری حدیث میں زمین تانبے کی جیسی سخت ہوگی اور سورج سر کے اوپر آ جائے گا سوا نیزے کے اوپر, اور ماحول انتہائی گرم ہوگا, تو نیچے تامی جیسی زمین اور سر کے قریب سورج, ایسی گرمی کے عالم میں کہیں سائے کا نام و نشان نہیں, کہیں پانی پینے کی کوئی جگہ نہیں. اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا مگر سات انسان اس وقت اللہ کے عرش کے سائے میں نیچے ہوں گے, اس میں ایک وہ نوجوان ہوگا جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا رکھا ہوگا. یہ جوانی کو گناہوں سے بچانا آسان نہیں ہے, بہت مشکل ہے, یقیناً بہت مشکل ہے, لیکن بہت بڑی کامیابی ہے اگر کوئی نوجوان اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا سکا. یہ بالکل معصوم ہوتی ہے, یہ بالکل صاف شفاف کاغذ ہوتا ہے, اور جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس پر داغ لگ جاتا ہے, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے پھر اس پر داغ لگ جاتا ہے, یہاں تک کہ باہر سے تو چمکتا ہوا جوان ہوتا ہے لیکن اندر سے اس کا دل کالا ہو چکا ہوتا ہے گناہوں میں ڈوب کر. اس لیے جن والدین کے گھروں میں جوان بچے ہیں, چھوڑو ان رسموں کو, کیوں ان رسموں کی وجہ سے اپنے جوانوں کو, ان کی زندگیوں کو داؤ پر لگائے ہوئے ہیں کہ صاحب جب تک ہماری رسمیں پوری نہیں ہوں گی, جب تک جہیز کا سامان نہیں آئے گا, جب تک ہم وہ زبردست فنکشنوں کا انتظام نہیں کریں گے, تب تک تمہاری شادی کا سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. رسموں کی وجہ سے شادیوں کو روک کر کے رکھنا. حضرت نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب نکاح مشکل ہو جائیں گے تو زنا آسان ہو جائے گا, اور اگر تمہیں زنا کو ختم کرنا ہے تو نکاح کو آسان بناؤ. ایسی حکیمانہ باتیں دنیا میں کون انسان بلکہ کون نبی بیان کر سکتا تھا, کیونکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے, اس لیے قیامت تک کے تمام منشور کو بیان کر کے ہر چیز کے متعلق, عبادات سے متعلق, معاشرتی زندگی سے متعلق, تنہائیوں کی زندگی کے متعلق, کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں ہے. کہ مجھے یاد ہے اسی مسجد کا مسئلہ تھا, ہم لوگ حیران ہو گئے تھے اسی مسجد میں, جب اس مسجد کی تعمیر نہ ہونے والی تھی, پرانی مسجد کٹر مسجد تھی, اب تو مسجد ہو رہا ہے ماشاء اللہ, جب اس مسجد کی تعمیر ہونے والی تھی اس وقت یہاں مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ صاحب مکان کے اور مسجد کے درمیان میں فائر گیپ چھوڑنا ہے یا نہیں. میونسپلٹی والے کہتے تھے فائر گیپ کا اصول ہے, فائر گیپ آپ کو چھوڑنا ہوگا, ساتھ میں یہ کہتے تھے مسجد کی زمین کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں, اور اس جگہ کی زمین میں سے چند فٹ نکالنا تو بہت بڑا نقصان گویا ہو جائے گا. تو سر جب ہم لوگ سوچنے لگے صاحب ہماری شریعت میں کہاں ہوگا فائر گیپ کا مسئلہ, اور حضور نے کہاں بیان کیا ہوگا فائر گیپ کا مسئلہ, حضور کے زمانے میں کہاں فائر گیپ کی چیزیں تھیں, لیکن چلو پھر بھی ڈھونڈتے ہیں. تو جب ڈھونڈنے لگے تو عقل حیران ہو جاتی ہے اور ایمان بڑھ جاتا ہے, جب دیکھا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے وہ اصول بیان کر دیا تھا جس اصول کو آج کی میونسپلٹی کے ماہرین سمجھ نہیں سکتے. آپ نے بیان فرمایا تھا ایک قبیلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم فلاں جگہ اپنے مکانات بنانا چاہتے ہیں, آپ اس بارے میں کوئی رہنمائی فرمائیں, مکان کے مکان کے درمیان کتنا فاصلہ رکھیں. تو آپ نے فرمایا ایک مکان اور دوسرے مکان کے درمیان 7 ہاتھ کا فاصلہ رکھ دینا, یعنی 12 فٹ کا فائر گیپ رکھنا. یہ ہے جناب رسول, اس عرب میں زمینیں پڑی ہوئی ہیں, ریگستان ہے, جہاں چاہے وہاں مکان بنا, وہاں کوئی تنگی نہیں, اس وقت وہاں بھی حضور نے ارشاد فرمایا. ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حجرے مبارکہ میں متعدد مرتبہ برتن رکھا ہے تاکہ رات میں پیشاب کی ضرورت پوری کرے. تو سوال پیدا ہوتا تھا کیا حضور اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ بار بار رات کو پیشاب کی ضرورت پیش آتی تھی, اور کیا اتنے کمزور ہو گئے تھے کہ جہاں پیشاب کی ضرورت پورا کرنے کی جگہ تھی وہاں تک نہیں جا پاتے تھے, کیا اتنے کمزور ہو گئے تھے؟ جواب آتا ہے نہیں, اتنے کمزور نہیں تھے, وہ تو جسمانی طاقت اتنی کہ بالکل اخیر عمر ہے. اس کے بعد 3 مہینے کے بعد حضور دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں, اس وقت بھی جسمانی طاقت ایسی تھی کہ ایک موقع پر جب حج کے لیے جا رہے تھے تمام ازواج مطہرات آپ کے ساتھ تھی, تمام ازواج مطہرات کا حق آپ نے ادا کیا ہے ایک ہی رات میں, اور پھر حج کرنے کے لیے تشریف لے گئے, تو بڑھاپے میں جسمانی طاقت اس درجے کی تھی, حدیث میں موجود ہے. تو کیوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے پاس رکھا یہ برتن تاکہ رات کو پیشاب کی ضرورت پوری کریں, اور اگلے دن صحابی کو فرمایا کہ یہ پیشاب باہر پھینکو, کیا ضرورت ایسی پیش آئی تھی؟ غور کرتے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے, تو بعد میں ایک شرح کرنے والے نے اس کے نیچے شرح لکھی کہ اصل میں حضور نے اپنی ضرورت پوری نہیں کی ہے, وہ تو آپ نے تصور دیا ہے آئندہ زمانہ آنے والا ہے کہ تمہارے اٹیچ باتھ روم ہوں گے, اس وقت لوگوں کو شک پیدا ہو جائے گا اٹیچ باتھ روم رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں, کہ صاحب ادھر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس دیوار کے اس طرف ہم بیٹھ کے پیشاب کر رہے ہیں, کہ ٹھیک رہے گا یا نہیں. تو حضور نے اپنے زمانے میں اپنے چارپائی کے پاس پیشاب کا برتن رکھ کر کے اٹیچ باتھ روم کا تصور دے دیا کہ تم شک میں مبتلا نہیں ہونا, میں جب اپنے حجرے کے اندر پیشاب کر رہا ہوں اس طرح پیشاب کا برتن ہوگا, ادھر آپ نے فجر کی اپنی نماز ادا کی ہوگی, اٹیچ باتھ روم کا تصور اس زمانے میں ہمارے نبی نے دیا جب چیز ان کو ذاتی طور پہ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک پیش آنے والے مسائل کو حل کر, تو اس لیے جوانوں کے متعلق جو حضور فرمایا یا معاشر الشباب اے جوانوں من استطاع منکم الباءۃ فارغ التزوج, جو جسمانی اور نفسانی وہار کے اندر پہنچ گیا ہوگا, یعنی جس پر نکاح کی ضرورت پڑ رہی ہوگی, جلد سے جلد نکاح کرو, اس سے تمہاری آنکھیں کنٹرول میں رہیں گی, اس سے تمہارا دل کنٹرول میں رہے گا, اس سے تمہارے دونوں رانوں کا بیچ کا پورشن محفوظ رہے گا, اور اگر تم نکاح کرنے کی پورشن میں نہیں ہو تو پھر کثرت سے روزے رکھنا, اس کی وجہ سے تمہاری شہوت تمہاری کنٹرول میں رہے گی. ارشاد فرمایا جو آدمی مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے گا میں اس کے لیے گارنٹی دیتا ہوں جنت میں جانے کی, دونوں ہونٹوں کے بیچ میں, دونوں جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے یعنی زبان, جو اس کی گارنٹی مجھے دے گا کہ زبان کا غلط استعمال نہیں کرے گا, اور دونوں رانوں کے بیچ کا حصہ جو اس کی مجھے گارنٹی دے گا اس کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ وہ جنت میں ضرور جائے گا. مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ فَخِذَيْهِ ازمن اللہ الجنہ، جو مجھے گارنٹی دے گا دونوں زبانوں جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے بیچ کا جو حصہ ہے اس کا، کہ غلط استعمال اس کا نہیں کریں گے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دوں گا۔ زبان اللہ کی نعمت بھی ہے، قرآن کریم نے احسان کے طور پر بیان فرمایا، عالم نجعل له عینین ولسان، کیا تم کو دو آنکھیں میں نے نہیں دی، تم کو میں نے زبان نہیں دی، تو زبان اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن یہ زبان جب غلط استعمال ہوتی ہے تو خاندانوں کو تباہ کر دیتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑا دیتی ہے، میاں بیوی کے تعلقات منقطع ہو جاتے ہیں، سبب ہوتی ہے یہ زبان، یہ کڑوی زبان۔ حتیٰ کہ شوہر کہتا ہے جی میری بیوی بڑی وفادار ہے مگر زبان بڑی تیز ہے، بھائی بھائی سے کہتا ہے جی میرا میں اپنے بھائی پر جان قربان کروں گا، مگر دوسرا بھائی کہتا ہے جی بالکل ہی جان کو، مگر زبان کی بڑی تیز ہے، یہ باپ باپ پر گالی دیتا ہے، باپ باپ پر بورا والا کہتا ہے۔ عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے، جراحت سنان رحل تیام والا ما جراح لسان، نیزے کا زخم بھر جائے گا لیکن زبان کا زخم نہیں بھرے گا۔ تو حضور نے فرمایا جو اپنی زبان، بعض دفعہ تو انسان محبت میں گالی دے جاتا ہے اور سمجھتا نہیں میں کیا کہتا ہوں، یا ہمارے یہاں سوسائٹی میں بھی ایسے جملے رائج ہیں، تو میں کولا سکا جو سو، کولا تو بہت بری گالی ہے، میں نے کہا اچھی تحقیق کی یہ لفظ آیا کہاں سے کشمیری زبان میں، تو جب غریب بات معلوم ہوئی کہ ایک زمانے میں جب مسلم دور سے پہلے ایک قوم رہی ہے کول کے نام سے، اور وہ قوم اپنی بیٹیوں کا کاروبار کرتی تھی جنسیات کے لیے، اس زمانے میں لوگ کہتے تھے یہ کول ہیں، یعنی جو غلط کام کرنے والے ہیں وہ، یہ وہیں سے یہ گالی رائج ہو گئی۔ تو کسی انسان کو برائی کے لیے کہتا ہے کولا، اور ہم بڑے بے تکلف سے اپنے دوست کو کہتے ہیں کولا سوچ لو نونی کوئی، بعض دفعہ انسان کہتا ہے تاوان زدہ سکا جو سکھ، تو گالی پہلے تھی برا جملہ، تاوان زدہ، تاوان کا مطلب تم کسی مصیبت میں پھنس کر تمہارا مال لٹ جائے، اس کو کہتے ہیں تاوان زدہ، اور اگر یہ تعاون زدہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تعاون کی بیماری میں پھنس جاؤ، تو تعاون کی بیماری میں پھنسنا بالکل ایسے جیسے کسی کو ہم کینسر کی گالی دے دیں، کیسے کہنے پلا کینسر، اور یہ تو وہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ عورتیں اپنے گھر میں بچوں کو کہتی ہیں سکو سکھ اڑ سوٹی کا سکھ، جب ماں اپنی زبان سے اپنے بچوں کو کہتے سکو اڑ سوٹی، اس سے زیادہ اور کیا بھیان۔ واقعہ بھی کبھی ایسا ہوتا ہے، ایک دفعہ ایک مام ایک صاحب آئے، کہنے لگا جی میرے بچے کا بہت ہی بری طرح سے مرڈر ہو گیا، اس کے تو وہ بعد میں وہ بوری میں اس کی لاش ہم نے اٹھا کر کے لائی، لیکن ساتھ میں ایک بات عجیب بتاؤں، وہ بیٹا جو ہے وہ اپنی والدہ کو بہت تنگ کرتا تھا، وہ ماں اس کو بار بار کہتی تھی تو وہ اڑ چکی، وہی ہو گیا اس کو۔ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شاہ فرمایا، دو حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کو کہا کافر تو یا وہ کافر ہوگا یا تم کافر ہو جاؤ، بخاری میں حدیث ہے، اجمع رجل انکار لاخی یا کافر فقط باب ہی احدہما، یہاں بڑی بے تکلفی سے کہتا ہے اسے مرتد کہتا ہوں، تو بڑی بے تکلفی کسی مسلمان کو مرتد کہہ دیں گے، حالانکہ انتہا ہی سنگین جو ہے، اسی طرح سے بڑی بے تکلفی سے دوسرے کو کہیں گے کیا ایسے مناسب کہتا ہوں۔ یہ چیزیں کنٹرول کرنے کی ہیں، تو آپ نے اس طرح فرمایا جو زبان کو کنٹرول کرے گا میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت میں، اسی طرح سے دو رانوں کے بیچ کا جو حصہ ہے وہ جنسیات کی بنیاد ہے، اللہ نے وہ حصہ پیدا کیا اور اس کے اندر جو چاہت رکھی ہے وہ ایک نعمت ہے اور ایک بہت بڑی ضرورت کے لیے ہے، اسی سے انسانوں کی نسل آگے چلتی ہے، اگر وہ حصہ نہ ہو اور وہ جنسی قوت اللہ نے عطا نہ کی ہوتی تو آگے انسانوں کا سلسلہ آگے نہیں چلتا، تو بقائے نسل انسانی کے لیے وہ حصہ اللہ نے رکھا ہے، اور چونکہ اللہ کے علم میں تھا کہ اگر ہم صرف ان کو حکم دیں گے مردوں کو عورتوں سے ملاقات ضرور کرنا تاکہ تم کو نسل آگے ملے، تو جیسے میرے دوسرے حکموں کو یہ توڑیں گے اس حکم کو بھی توڑیں گے، اور توڑیں گے تو اس بنا پر حکم پورا نہیں ہوگا تو نسل آگے نہیں چلے گی، اس لیے اللہ نے اس میں تھوڑی سی لذت رکھ دی تاکہ میرے حکم کے اثر سے نہیں تو کم سے کم لذت سے مجبور ہو کر کے وہ کام کریں گے، نتیجہ ہوگا آگے نسل چلتی رہے گی۔ اللہ نے ساری کائنات کے لیے جوڑے پیدا کیے ہیں، اور ان کل شعین خلقنا زوجین، انسانوں میں بھی جوڑے ہیں، جانوروں میں بھی جوڑے ہیں، پیڑ پودوں میں بھی جوڑے ہیں، پھولوں میں بھی جوڑے ہیں، کیڑے مکوڑوں ہر چیز میں زوجین ہیں، سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز میں جوڑے پیدا کیے ہیں، تو میل کے اندر فیمیل کی چاہت رکھی، فیمیل کے اندر میل کی چاہت رکھی، اسی سے زندگی وجود میں آتی ہے۔ اب جب ہم کہیں گے لیکن ساتھ میں اس کے لیے ضابطہ رکھا کہ بغیر ضابطے کے تم آپس میں ملو گے نہیں، انسانی سماج اسی کو کہتے ہیں، وہ تو یورپ کا سماج ہے کہ وہ انکنٹرول ہو چکا ہے، اور وہاں کہتے ہیں صاحب عورتیں کیا ہیں، عورتیں تو بسیں ہیں، ایک بس چھوٹ جائے گی دوسری بس میں چڑھ جا، اس کا نتیجہ ہے کہ وہاں خاندانی نظام دھرم بھرم ہو گیا ہے، شوہر کو بھی معلوم ہے میری بیوی کے 10 جگہ تعلقات ہیں، بیوی کو بھی معلوم ہے میرے شوہر کے 10 جگہ تعلقات ہیں، ہم اس طرح کی بے حیائی کہ نہ سوچ سکتے ہیں نہ متحمل ہو سکتے ہیں، لیکن بہت ہی زیادہ بدقسمتی ہے امت مسلمہ کی کہ وہ ان چیزوں میں ان قوموں کی نکالی کر رہی ہے جن چیزوں نے ان قوموں کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا. ہم بھی اسی راستے کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ صاحب ہم بھی فیشنوں میں جائیں گے, ہم بھی بے حیائیوں میں جائیں گے. حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنسیات کو بھڑکانے والے تمام دروازے بند کر دیے تھے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وینہا عن الفحشاء والمنکر, اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے فحش حرکات سے. وہ بات جو جنسیات کو بھڑکا دے یہ بات فحش ہے, وہ ایکشن جو جنسیت کو بھڑکا دے وہ ایکشن بھی جرم ہے, وہ لباس جو دوسرے کے جنسی جذبات کو بگاڑ دے ابھار دے وہ لباس بھی جرم ہے, وہ لباس فوجداری میں آتا ہے کیونکہ لباس کے ذریعے سے گویا دوسرے کے جنسی جذبات کو برانگیختہ کیا جا رہا ہے, تو یہ لباس فوج میں داخل ہو جاتا ہے. تو بات ہو آواز ہو, اس لیے عورتوں کو کہا گیا کہ اگر تمہیں اجنبی مرد تم سے بات کرے گا تو کرس لہجے میں جواب دینا, نرم لہجے میں پرکش لہجے میں جواب نہیں دینا, ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں تمہاری چاہت پیدا ہو جائے. چاہتے بکثرت ایسا ہوتا ہے کہ صاحب دوست آیا گھر میں, بیوی نے سوچا میرے شوہر کا دوست ہے, بڑی اخلاق کے ساتھ اسے چائے پیش کی, بڑی محبت کے ساتھ اسے ملاقات کی, اور یہ جو ملاقات ہوئی یہ آگے کسی اور ہی راستے پر پہنچا گیا. چاچی یہی بلکہ اسی کے قریب میں جہاں ہم ہیں یہیں کے آس پاس میں ہمارے سامنے کیس آیا, ہم حیران ہو گئے کہ بھائی دوست نے کہا جی میرا دوست جو میرا دوست تھا, میری بیوی کو بھی جانتا بھی نہیں تھا لیکن چونکہ میرے ساتھ میرے گھر میں آتا تھا اس لیے میری بیوی جان گئی یہ میرے شوہر کا دوست ہے, میرے رائبانے میں بھی آنے لگا, اور بعد میں بابا یہاں تک پہنچ گئی کہ میری بیوی اسی کے ساتھ پھنس گئی. اب اس کے ساتھ تعلقات تھے اور میری بیوی تھی, خرچے میں چلا رہا ہوں اور وقت اس کے ساتھ وہ گزار رہی, اور جب میں گھر سے باہر نکلتا تھا دوست تشریف لاتا تھا, وہ نہیں آتا تھا تو بیوی یہیں سے فون کرتی تھی سچ گمت شام تانگینی کی ہی واپس. اور ایک دن میں اتفاق سے اس کو کوئی گھر میں چابی بھول گئی تھی, گھر میں چابی بھول گئی, وہ چابی لینے کے لیے آ گیا تو یہاں کو پایا, اور بہت ہی نامناسب حالت میں جب ان کو دیکھا اس وقت اسے شک پڑ گیا تو ہم تو کسی اور مصیبت میں پھنس گئے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں منع کرتا ہوں, میں منع کرتا ہوں فحش حرکات مت کرنا, میں منع کرتا ہوں برائیوں میں نہیں پھنسنا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمائے اللہ نے انسانوں کے اندر غیرت رکھی ہے, لیکن یہ غیرت سب سے زیادہ خود اللہ تعالیٰ شانوں میں ہے, اور اس کے بعد پھر مجھ میں سب سے زیادہ غیرت ہے. پھر فرمایا آپ نے, بخاری میں حدیث ہے, پھر فرمایا آپ نے اللہ تعالیٰ شانوں کو سب بہت زیادہ غیرت آتی ہے جب اس کا کوئی بندہ بدکاری کی طرف چلنے لگتا ہے. روئے زمین کے دو حصے انتہائی نفرت کی جگہ ہیں, غضب کی جگہ ہیں, خدا کی لعنت کی جگہ ہیں, دو جگہ. ایک وہ جگہ جہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جا رہا, اور ایک وہ زمین کا حصہ جہاں بدکاری کی جا رہی, جہاں دو اجنبی بیٹھ کر باتیں کریں اور فحش باتیں کریں, جہاں دو اجنبی بیٹھ کر غلط تعلقات قائم کریں اور غلط تعلقات آخری حد تک پہنچ جائیں, وہ دونوں جگہیں خدا کی نظر مقبول ترین ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ہم چاہتے ہیں ان دو جگہوں کی وجہ سے مجھے ساری کائنات کو فنا کر دینا چاہیے, مگر چونکہ کائنات بھی ایمان والے بھی ہیں اس لیے میں کائنات کو فنا نہیں کر رہا ہوں, ورنہ یہ جو جرم ہے اس جرم کی وجہ سے مجھے کائنات کو باقی نہیں رکھنا. میری زمین کے اندر رہ کر کے میرے قانون کو اس طرح سے توڑ رہے ہیں اور اس خوف کاری میں مبتلا ہوتے ہیں جو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بڑا گناہ کون ہے, تو آپ نے گناہ شمار کراتے کراتے پھر فرمایا اپنی پڑوسی کی بیوی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کرنا بدترین گناہ ہے. پڑوسی سمجھتا ہے پڑوسی ہمارا وفادار ہے, ہمیں اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, جب کبھی مصیبت آئے گی یہی مجھے سہارا بنے گا, وہ بے تکلفی سے گھر میں آتا ہے تو یہ تو اس پر اعتماد کیے ہوئے ہیں اور وہ اس کے ساتھ خیانت کر رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ایک تو کوشش یہ کریں جلد سے جلد نکاح کریں, اور جن کا نکاح ہو جائے وہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں, وہ زندگی کا ساتھی ہوتا ہے. کرواہٹیں بھی بیچ میں آتی ہیں, نامناسب باتیں بھی بیچ میں آتی ہیں, نکاح ہونے کے بعد جو ازدواجی زندگی ہوتی ہے وہ ایک طرف سے صبر کی زندگی ہے, ایک طرف سے خوشیوں کی زندگی ہے, خوشیاں بھی اس میں ساتھ ہیں, اور قدم قدم پر جب ناگواریاں آئیں گی تو تلخیاں بھی ساتھ ہیں اور جھلنی چاہیے. اسی بنا پر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے, میں بھی اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. قیامت کے دن ہو سکتا ہے اللہ کے نبی کسی شوہر سے پوچھیں تم نے اپنی بیوی کو ستایا, تمہاری بیوی بعد میں یہ میری امتی تھی, تم نے میری امتی کیوں ستایا؟ اور ہو سکتا ہے اس عورت سے پوچھیں تم نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی, یہ تمہارا شوہر بعد میں تھا, یہ پہلا میرا امتی تھا, تم نے میری امتی کو کیوں ستایا؟ تو نہ شوہر جواب دے پائے گا اور نہ بیوی جواب دے پائے گی. کامیاب مرد وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اتنا بہترین سلوک کرے کہ بیوی کہہ دینی چاہیے جیسا شوہر خدا نے مجھے دیا ہے ایسا شوہر اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے. اور کامیاب عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کے ساتھ ایسا سلوک کرے اس کا شوہر کہہ دینا چاہیے کہ جیسی بیوی اللہ نے مجھے عطا کر دی ایسی اللہ تعالیٰ شانو ہر ایک کو عطا کر دے. اگر شوہر کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو یہ سرٹیفکیٹ ہے بیوی کے کامیاب ہونے کی, اور اگر بیوی کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو یہ سرٹیفکیٹ ہے کہ شوہر جو ہے وہ کامیاب شوہر ہے, کافی فخر شوہر ہے. شکلوں کے مسئلے تو کچھ ہی دن رہتے ہیں, وہ تو چند دنوں رہتے ہیں, जैसे महाराज जो है और महारी वो दो चार दिन या दो चार महीने रहेंगे, उसका असल जिंदगी शुरू हो जाती है। फिर नहीं देखता है शोहर की मेरी बीवी की शक्ल कैसी है, फिर तो ये देखता है इसका रवैया मेरे साथ कैसा है। फिर औरत नहीं देती मेरे शोहर की शक्ल कैसी, वो तो इसका रवैया कैसा है। रवैयों की बुनियाद पर एक इंसान दूसरे के लिए कुर्बानियां देता है और रवैयों की बुनियाद पर एक इंसान दूसरे से नफरत करने लगता है। शक्लें बाद में वहीं रह जाती हैं, असल चीजें शक्लें नहीं है। शक्लें भी अल्लाह ने बनाई है, हुस्न भी अल्लाह ने बनाया, हुस्न के अंदर कशी भी अल्लाह ने रखी है, लेकिन उस पर जिंदगी खड़ी नहीं है। जिंदगी खड़ी होती है रवैयों की बुनियाद पर। अपने रवैयों को सही करना चाहिए। मेरे किसी रवैये से मेरे पार्टनर को, चाहे वो मेरा भाई है, चाहे वो मेरी बीवी है, चाहे मेरा बेटा है, तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। अंदाजा किया जाना चाहिए। जनाब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद की नमाज के लिए उठते थे। हज़रत आयशा बार बार बयान फरमाती है, इतने आहिस्ता से हुज़ूर उठते थे कि मेरी नींद में खलल न हो। कभी जुमला बोलती उठते नहीं, वो सरक जाते थे, बिस्तर से निकल जाते थे, फिर इतनी आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करते थे कि मेरी नींद में खलल न हो। हालांकि मैं जाग जाती थी, मैं देखती थी हुजूर नमाज पढ़ रहे हैं, मगर मैं सोई रहती थी। बल्कि कभी ये भी बयान करती हैं कि हमारा हुजरा इतना छोटा था कि हजरत नबी अलैहिस्सलाम को सजदा करने की जगह नहीं होती थी, मैं पांव फैला करके सोई भी होती थी, हुजूर नमाज में खड़े होते थे। जब सजदा करने का वक्त आता था तो मैं अपने पांव समेट लेती थी, लेकिन पांव समेटती नहीं थी, हुजूर पहले मुझे हाथ से ये इशारा करते थे, यानी मेरे पांव को छेड़ते थे या मेरे टांग को हाथ लगाते थे, मतलब मुझे सजदा करना है टांगे ऊपर करो, तो मैं टांगे ऊपर समेट लेती थी, हुजूर सजदा करते थे। सजदा करने के बाद जब दूसरी पास के लिए खड़े होते थे मैं फिर पांव फैला देती थी। क्यों? इसलिए कि मुझे मालूम होता था कि अभी बहुत देर के बाद दूसरा सजदा करेंगे और बेनिंद्र पहाड़ा कर। लेकिन हुजूर का रवैया क्या था कि उनकी नींद में खलल नहीं आना चाहिए, ऐसा रवैया। बस इसी तरह इतने छोटे से मामले में भी हमारे पार्टनर को खलल नहीं आना चाहिए। किताबों में मसला लिखा हुआ है, एक कमरे में दो आदमी रह रहे हैं, एक चाहता है बिजली ऑफ कर दो, दूसरा चाहता है नहीं मैं पढ़ूंगा या इबादत करूंगा, तो क्या करना? तो साहब आपको इबादत करनी है, बाहर निकलकर इबादत करो, इसकी नींद में खलल मत डालो। जी मैं तो इबादत करना चाहता हूँ, ये सोना चाहता है, बताइए साहब सोना ज्यादा बड़ा काम है या इबादत? इबादत भी बहुत बड़ा काम है, सोना भी जरूरी है, लेकिन इस वक्त सोने वाले का हक मुकदम है। आपकी इबादत इसको तकलीफ का जरिया नहीं बननी चाहिए, इसको आराम करने दो। तुम्हें इबादत करनी है अंधेरे में करो या बाहर निकल कर करो। तिलावत करनी है, इतनी जोर से तिलावत मत करो कि घर में बच्चों को नींद खराब हो जाए। इसलिए हम लोग मना करते हैं कि साहब ये जो माइक पर आप कलमा पढ़ते हैं, इसीलिए साहब आपको इबादत करनी है तो महले वालों को क्यों सुनानी है? और महले वालों को क्यों? बार दफा तो नागवार जुमले सुनने पड़ते हैं। कहने लगे एक दफा एक साहब ने कहा, कहने लगे जो मस्जिद वाले माइक चलाते हैं वो कहता और आप छकर छतावन लगे अशन सोन, वो सोन सो भी नहीं पाते हैं, इतना नागवार जुमला बोल रहा है वो, क्यों? इसको तकलीफ पहुंची है, तो आवाजों से दूसरों को तकलीफ पहुंचाना ये भी इस्लाम ने मना किया है। तो इसलिए खुलासा ये है कि साहब अपने बच्चों की फिक्र करें और जवान अपनी जवानी को बचाने की फिक्र करें। यकीनन बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके बगैर कोई चाराकार नहीं। आपकी जवानी को अगर दाग लग गया, ये दाग हमेशा के लिए रहेगा और फिर मौत तक ये आदमी को कुड़ता रहता है कि जी अब तो मैं गुनाहों से बच गया, मगर वो मैंने किया है, काश मैंने ना किया हो। और याद रखें, अगर इस वक्त किसी गुनाह के तरफ जाते हुए या गुनाह से करीब पहुंचकर अगर आपने अपने आप को बचा लिया, तो जिंदगी भर जब याद आएगा आपको रूहानी मसरत हासिल होगी कि फला मौके पर मैं गुनाह में फंस सकता था, अपने आप को मैंने उस वक्त बचा लिया है। अगर मुश्किल ही हुआ है लेकिन अपने आप को उसमें बचा लिया, जिंदगी भर ये तसव्वुर इंतहाई फरहत बख्श एहसास पैदा करता है, इंतहाई मसरत अदा करता है, जमीर का इत्मीनान रहता है कि मैंने फला जगह जुर्म से अपने आप को बचाया। और अल्लाह ताला शान फरमाते हैं कि अगर मेरा बंदा मेरे हुक्म की वजह से किसी हराम चीज से बच गया, उसका बदला इसी दुनिया में मैं उसको अदा कर देता हूं। हमने हुजूर का इरशाद भी है, हमने भी बार बार तजर्बा किया। किसी आदमी ने मसला पूछा, जी मैं इस तरह कारोबार करना चाहता हूं, हमने कहा साहब ये तो हराम है। जी बहुत मुश्किल है, नहीं ये तो हराम है भाई, ये तो नहीं कर सकते आप। अगर उसने मान लिया तो यकीनन कुछ ही अरसे के बाद अल्लाह ताला शानो उससे ज्यादा किसी दूसरे हलाल रास्ते उसको पैसा अदा कर देते हैं। एक भाई साहब मेरे पास आए, आज यही शहर में वो ड्यूटी दे रहे हैं, कल अगर मुझे बैंक में नौकरी मिल रही है मैं करूं? मैंने कहा भाई बैंक की नौकरी तो जायज नहीं है। इस्लाम चुनजूत इस्लाम का तंग ने, मैंने कहा इस्लाम तंग है या वसी है, बहरहाल मसला यही है। अब आगे बहुत देर मूड भी खराब हुआ उसका, सोचता भी रहा बाद में, कहा चलो जी आप कह रहे हैं तो अब नहीं करूंगा। मैंने कहा जब तुम नहीं करोगे तो अल्लाह ताला शानू जरूर तुम्हारे लिए इंतजाम दूसरा करेंगे, आप बेफिक्र रहो। तीन महीने के बाद आया, कहने लगे साहब मुझे इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरशिप मिल गई, लेक्चरर बन गया आज वो प्रोफेसर। एक दफा ये साहब आया, कहने लगे जी हमको ऑर्डर मिला है कालीन बनाने का और कालीन में हमको पीकॉक बनाना है, मगर वो बहुत बड़ा पीकॉक बनाना और ऑर्डर पर बनाना है तो जायज है? मैंने कहा हदीस में तो मना है और बुखारी में हदीस है, इसलिए आप अपने ऑर्डर से शक्लें बनाएंगे जायज है? कहने लगे जी 1 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और तकरीबन आधी रकम बचने वाली है तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा मसला तो यही है साहब, हमको तो मसला बताना है। डॉक्टर के पास आप जाएंगे, डॉक्टर कहेगा इस दवाई में साइड इफेक्ट है, आप कहेंगे नहीं मुझे बहुत पसंद है, वो कहेगा साहब इसमें साइड इफेक्ट है, वो क्या करूंगा मैं, तो इसलिए हम तो बताएंगे साहब ये नाजायज है। बहुत देर के बाद मैंने कहा चलो जब छोड़ देते हैं फिर वो आर्डर, मैंने कहा इंशाल्लाह अल्लाह ताला शामो इसका मुतबादिल तुम्हें अता करेंगे। और मुझे मालूम है अच्छी तरह से उसके 3 या 4 महीने के बाद उनके पास एक ऑर्डर आया, वो ऑर्डर था 1 करोड़ रुपए का, दूसरा ऑर्डर आया 5 करोड़ रुपए का और आधी रकम बच गई। अल्लाह का वादा होता है कि जब तुम मेरे हुक्म की वजह से किसी हराम से अपने आप को बचाओगे, अल्लाह जल्ला शानहू तुम्हें उसकी हलाल की हलावत अता करेंगे और मुतबादिल जरूर अता करेंगे। एक हदीस में तो अल्लाह ताला फरमा मुझ पर लाजिम है, मेरे बंदे ने अपनी नफसानी चाहत के बावजूद फलाने काम को छोड़ दिया मेरे हुक्म की बिना पर, मैं उसका मुतबादिल उसे जरूर अता करूंगा। इसलिए वालदेन अपने बच्चों की शादियों की जल्द फिक्र करें रस्मों से बचकर, और नौजवान अपनी जवानी को बचाएं, और उस बचाने में जितना मुजाहदा बर्दाश्त करना पड़ेगा चैलेंज समझ करके इसको कबूल करें कि हमारी जवानी इस वक्त मासूम है, इसको हम गंदगी से जरूर बचाएंगे। आप अपने लिए, अपने वालदेन के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए काबिल फख्र होंगे। और अगर खुदा न खासा आपकी जवानी दागदाग हो गई, आगे चलकर चाहे तौबा भी करें मगर वो दाग तो लगा रहेगा और जिंदगी भर आपका जमीर आपको कोसता रहेगा, आज से तुम पारसा बन गए मगर पहले कुछ और थे। इसलिए अपने आप की हिफाजत करें। हमारे एक उस्ताद थे, वो हदीस भी पढ़ाते हैं, फिका भी पढ़ाते हैं, तफसीर भी पढ़ाते हैं, शायरी भी करते हैं, और बहुत हसीन शायरी करते हैं। एक दफा मैंने कहा हजरत को शेर सुनाइए अपना, तो उन्होंने शेर सुनाया बहुत शानदार। कहने लगा आज के जवानों को मैंने मुखातब करके कहा है, नई जवानियों के शाहजादों नसीहत बगौर मेरी सुन लो, नई जवानियों के शाहजादों नसीहत मेरी बगौर सुन लो, शबाब अपना बचा कर रखना, सिफात अपनी सजा करके रखना। वो सिफात ईमान वाली सिफात, हया वाली सिफात, खिदमत वाली सिफात, पाकिजगी वाली सिफात, ये सिफात आपके अंदर है, इनको बचा करके रखना। दाग लग गया तो एक एक चीज छूट जाएगी। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन या रहमत के या अरहमर राहिमीन आमीन।
अजान हो जाएगी नमाज पर। Oh.